غروب ہو رہا ہو اور بالکل نصف نہایت پر ہو اور غروب ہونے کے قریب ہو, غروب ہو رہا ہو, ان تین اوقات میں سورج کی پوجا کرنے والے اس کو سجدہ کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, تو شریعت نے کہا کہ ان اوقات میں اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. کیا نقطہ بتایا کہ جب مشرکین اور کفار کے ساتھ کسی کام کرنے سے مشابہت لازم آئے تو اس مقام پر, اس جگہ پر, اس وقت میں وہ کام نہیں کرنا. اب ان قبروں پر جا کر جہاں لوگ شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, جن قبروں کا طواف کرتے ہیں, جن کے نام کی نظر اور نیاز دیتے ہیں, ان قبروں پر کوئی شخص نہیں جا سکتا اور ان کے لیے وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکتا. ایسا نہ ہو کہ مشرکین تمہارے بارے میں یہ عقیدہ بنائیں کہ دیکھو یہ حضرت صاحب بھی یہاں آ کر مانگ رہے ہیں, اسے کیا معلوم کہ یہ مانگتا نہیں بلکہ اس کے حق میں دعا کر رہا ہے, اور اس بات کو دلیل بنائے گا یا وہ اپنے غلط عقیدے پر مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی میں غلط کام کر رہا ہوں, یہ حضرت صاحب دیندار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, عالم ہیں, فاضل ہیں, یہ بھی کام کر رہے ہیں, لوگوں کو منع کرتے بذات خدا آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے, یہ بھی مانگ رہے ہیں. اس لیے ان مقامات پر جا کر ایسے کام نہیں کر سکتے. اور یہ سورج کی پوجا, ہمارے اکاڑے میں ایک آدمی تھا بے نماز مشرک, مر گیا ابھی کچھ دیر ہوئی, وہ سورج کو سجدہ کرتا اور اسلام کا دعوے دار ہے, عورتیں آ کر اس کے پاس بیٹھتی ہیں, منتیں مانتی ہیں اور اس سے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتی ہیں, اور وہ مر گیا, اس کی قبر بنا دی گئی, اس کا قبہ اور بنا ہوا سارا سلسلہ بنا دیا گیا, اس کی زیارت ہو رہی ہے, میلہ لگ رہا ہے. اب 200-400 سال کے بعد وہ اتنا بڑا بزرگ ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا اور ایک رکعت میں ہی قرآن پڑھا کرتا تھا, یہ کچھ لکھا جائے گا اور لوگ ماننے لگ جائیں. اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ آپ یہ بات بیان کر دیں, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور مرنا اللہ رب العزت جہانوں کے رب کے لیے خاص ہے, جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے خالص ہے, کسی اور کے لیے نہیں. نماز پڑھتا ہوں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قربانی دیتا ہوں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. زندہ ہوں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مرنا چاہتا ہوں تو کس لیے؟ اللہ کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اظہار کیا, خواہش کا اظہار کیا, صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, آپ نے کہا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں, ثم احیا, اقتل ثم احیا, ثم اقتل ثم احیا, ثم اقتل ثم احیا, کہ بار بار میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, بار بار زندہ کیا جاؤں. کس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں؟ اللہ کے لیے. مرنا چاہتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہے کہ وہ یہ سارے کام اللہ کے لیے کریں, تو پھر کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. تو انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, وقت کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس مضمون کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ وار آگے بیان کریں گے, اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اور آپ اس کے مطابق عقیدہ رکھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. دیکھیں بھائی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو لوگ قبروں پر جا کر دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دعائیں کرنے والے دنیا میں مختلف لوگ ہیں, مختلف ان کے عقائد اور نظریات ہیں. سب سے پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو صرف اللہ رب العزت سے ہی دعائیں مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں مانگتے. یہ مومن اور مسلمان لوگ ہیں, موحد ہیں, توحید پرست ہیں. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا کہ جو قبروں پر جا کر دعائیں مانگتا ہے. تیسرا طبقہ کہ جو ہر چیز کو معبود بنائے بیٹھا ہے, پتھروں کو,
درختوں کو، ہر طاقتور چیز کو دیوتا مانتا ہے، یعنی ہندو. اور اسی طرح سے سکھ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا گرو نانک سب کچھ دیتا ہے، تو مر چکا ہے. یہودی اور عیسائی، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مشکلات اور پریشانیاں حل کرتے ہیں، یہ بھی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، ڈاہلیا، کمیونسٹ، سوشلسٹ، شیوعیین، جو اللہ کو مانتے نہیں، کسی چیز کا اقرار ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ خود بخود ہوتا رہتا ہے. کتنے طبقے ہو گئے؟ پانچ. اب ذرا غور و فکر کریں کہ یہ لوگ سارے اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی حاجات اور ضروریات مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، کرتے ہیں. سب کی حاجات اور ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ ہو رہی ہیں. سکھ اور یہودی، ان کی بھی ہو رہی ہیں، ہندوؤں کی بھی ہو رہی ہیں، قبروں کے پجاری ان کی بھی ہو رہی ہیں، اور عیسائیوں کی اور کمیونسٹوں کی بھی ہو رہی ہے، جو اللہ سے مانگتے ان کی بھی ہو رہی ہے. جب سب کی حاجات پوری ہو رہی ہیں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں. بھائی جب ہر ایک آدمی کی حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے اس کے اپنے طریقے کے مطابق، جو اس نے اختیار کر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصود حاجت اور ضرورت پوری کرنا ہے. یہی مقصود ہوا پھر کہ حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے. طریقہ غلط ہو یا صحیح، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہر آدمی جس طریقے پر لگا ہوا ہے وہ صحیح ہے. اسلام بھی حق ہے، ہندوازم بھی حق ہے، سکھ ازم بھی حق ہے، اسی طرح سے بدھ مت بھی صحیح ہے، عیسائیت اور یہودیت بھی درست ہے، اور دہریت بھی ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں پھر برابر کی ہوگی، درمیان میں کوئی فرق رہا نہیں. یہ سارے طریقے غلط ہیں، ایک ہی طریقہ صحیح ہے. کون سا؟ صرف اللہ رب العزت سے مانگا جائے. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے. ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ پوری کرتا ہے. حاجات کون پوری کرتا ہے؟ اللہ رب العزت پوری کرتا ہے. اب دیکھیں، جو توحید پرست ہیں اس کو بھی اولاد مل رہی ہے، جو مشرکین ہیں ان کو بھی اولاد مل رہی ہے، جو کافر ہیں ان کو بھی مل رہی ہے، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں اور کمیونسٹوں کو بھی مل رہی ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کو اولاد کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. سب کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت پوری کر رہا ہے. اب جو شخص اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر کے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے، پوری اللہ کرتا ہے، لیکن اس نے طریقہ غلط اختیار کیا، لہذا یہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا. ہمارا ایک آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، پتا چلا کہ اس کے بیٹے کے جسم پر گفتے تھے، اور وہ بتاتے خود جلد کا اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، اور وہ جانتا تھا کہ یہ موقعے آپریشن کے بغیر ختم ہی ہو سکتے، اور پوری جلد کا، مکمل جسم کا آپریشن ناممکنات میں سے ہے. کسی نے اس کو بتایا کہ بھائی فلاں قبر ہے، اس پر اگر جھاڑو رکھ دیا جائے سب رنگ کا، جس کو ہم پنجابی میں دب کا جھاڑو کہتے ہیں، تو وہ رکھ دیا جائے، جیسے جیسے وہ سوکھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کے لیے موقعے جھڑتے چلے جائیں گے، اس کے یہ مسئلے ختم ہو جائیں. لہذا اس نے تو عقیدہ نہ بنایا، اس کی بیوی کو کسی نے بتایا، وہ پاکستان گئے تو اس نے خامد سے چوری وہ جھاڑو اس قبر پر رکھ دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کو شفا دے دی، اور یہ بچہ صحت مند ہو گیا، اس کے مسئلے جسم کے سارے ختم ہو گئے. اب اس ڈاکٹر صاحب کا یہ عقیدہ بن گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ بیوی نے بتایا کہ جی ہم نے چوری چھپے جھاڑو رکھا تھا، دیکھ لو اللہ نے شفا دے دی، اس بزرگ نے یہ سارا کچھ کر دیا. اس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ قبر والے شفا دیتے ہیں. اب اس کے رشتہ دار اس کو منوانا چاہ رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہا، مجھے لے گئے. کہنے لگے جی میں کیسے مان لوں، میرے بچے کو شفا ہوئی. میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسا ہی ایک اور واقعہ بیان کرتا، کہ میں نے کہا یہیں کویت میں ہی ایک انڈین ساتھی ہے، اس کی پھوپھی 25 سال تک بیمار رہی، کوئی اس نے دوا دارو نہیں چھوڑا، کوئی اس نے ہاسپٹل نہیں چھوڑا جہاں سے علاج نہ کروایا ہو، اور کوئی اس نے پوجا گاہ نہیں چھوڑی جہاں پر جا کر اس نے پوجا نہ کی ہو, کوئی اس نے ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر اس نے نظر اور نیاز غیر اللہ کے نام کی نہ دی. اس کو 25 سال تک شفا نہیں ہوئی. آخرکار کسی نے کہا کہ تو ایسے ہی مسلمانوں کے دیوتاؤں سے مانگ رہی ہے, ان مرے ہوئے بزرگوں سے مانگ رہی, تو ہمارے دیوتا سے مانگ کے دے, گنیش اس کے نام کی نظر مانگ لے کہ اے گنیش مجھے صحت دے دے, تندرستی دے دے, اگر مجھے صحت حاصل ہو جائے گی تو میں ہر سال تیری مورتی بنایا کروں گی, اور جیسے تازیہ نکالا جاتا ہے ویسے یہ کام ہوتا ہے انڈیا میں گنیش کا, تو میں اس طرح سے تیرا تازیہ نکالا کروں گی, تیری مورتی نکالا کروں گی, بنا کر کھڑی کیا کروں گی, نیچے سے انسان ہے اوپر اس کے ہاتھی بنا ہوا ہے. اس کی تفصیل کبھی بتائیں گے درس میں انشاءاللہ, ابھی موقع نہیں ہے, یہ اس کا کیا سبب ہے. بہرحال اس نے وہ منت مان لی, اس کو شفا حاصل ہو گئی. اب وہ ہر سال یہ گنیش کی مورتی بنا کر اس کا تازیہ نکالتی ہے, اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے گنیش نے شفا دی ہے. اس کو میں نے کہا کہ بھئی یہ دہریے یہ تو مانتے کسی چیز کو نہیں. اسی طرح سے دوسرے لوگ مثال پیش, میں نے کہا آپ بتائیں کہ اس کا مطلب آپ کو قبر والے نے شفا دی اور اس عورت کو گنیش نے شفا دے دی, طریقہ یہ بھی صحیح ہے, آپ کا بھی صحیح ہے, دہریوں کا بھی صحیح ہے, سب کے طریقے صحیح, اسلام کا طریقہ بھی صحیح ہے, بقول آپ کے یہ سب صحیح ہے. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں, جی اسلام کا طریقہ صحیح. تو میں نے کہا بھائی پھر اس کو آپ کیسے صحیح کہہ رہے ہیں. بات اس کے عقل میں آ گئی اور قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کر رہا ہے. وہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے, میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے, لیکن بیماری کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے, اللہ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے. کہا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو شفا اللہ دیتا ہے. یہ منتیں اور مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ فقط اللہ کرتا ہے. لیکن لوگ اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس نے یہ کام کر دیا, حالانکہ انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے, اس کا ایک وقت مقرر ہے, اس کو یہ چیز مل کر رہے گی. سمجھے اس بات کا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا فوت ہوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اسی دن سورج گرہن ہو گیا. پاپا کہنے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وجہ سے, اس کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے, اس کو بھی غم ہوا ہے, پریشانی ہے. اور جیسے شیعہ حضرات یا ہمارے یہ اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو سورج بھی خون کے آنسو رویا, سورج بھی آنسو بہا رہا تھا, آسمان بھی رو رہا تھا, اور زمین سے جہاں کہیں سے کوئی چیز اٹھاتے تھے وہاں سے خون ہی ظاہر ہو رہا تھا, کہ ہر چیز رو رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے متعلق جب یہ عقیدہ بیان کیا گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور صحابہ کو کہا یاد رکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اس کا کسی کی پیدائش اور وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کہ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ اس کو میں بے نور کر سکتا ہوں, جب اس دنیا میں کر سکتا ہوں تو قیامت کے دن بالاولا کر سکتا ہوں. یہ بات بیان کی گئی, بتائی گئی. تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس قسم کا, تو یہ عقیدہ غلط ہے. معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کو جو چیز بھی حاصل ہوتی ہے وہ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. اس نے طریقہ غلط اختیار کر لیا جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کا نافرمان ناشکرا ٹھہرا اور اس نے شرک کیا, کفر کیا, اور اللہ رب العزت اس پر ناراض ہو گیا. اگر وہ مومن بنتا تو تب یہ چیز اس کو حاصل ہو کر رہنی, یہ اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے, یہ اس کو مل کر رہنی ہے, کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے رکوع کے بعد, اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت, کہ اللہ کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کرے, کوئی روکنے والا نہیں. لا مانع, اور لا مانع کا معنی تو آپ جانتے ہیں, کہ ارے لا مانع کرا لو جی, ارے لا مانع ہو گیا اب کون روکے گا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللهم لا مانع, اللہ کوئی روکنے والا نہیں, لما اعطيت, جسے تو عطا کرے, جسے تو عطا کرے پھر کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعتا, اور جس کو تو نہ دے, تو نہ دینا چاہے کوئی دینے والا نہیں ہے, کوئی عطا نہیں کر سکتا. جس کو اللہ اولاد نہ دینا چاہے کوئی دے سکتا ہے؟ جسے اللہ اولاد دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ جس کو اللہ روزی دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. جس کو اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. جس کو اللہ بیمار کرنا چاہے کوئی شفا نہیں دے سکتا. جس کو اللہ شفا دینا چاہے کوئی بیمار نہیں کر سکتا.
ولا ينفع ذا الجد منك الجد,
اور اسی بزرگی والے کی
ولا ينفع ذا الجد منك الجد,
کسی بزرگی والے کی کوئی بزرگی تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سکتی. یہ بزرگ اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اب دیکھو گستاخ کون ہے, جو عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی بات کو بیان کرتے ہیں, صحیح دین بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ گستاخان رسول ہے. اور بتاتے خود عاشقان رسول, لفظ بھی اچھا نہیں ملا.
تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اللہ رب العزت ہی سب کچھ عطا کرتا ہے, اور اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے, اور ہمارا عقیدہ درست فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مائع جاری جو ہے, جاری پانی, وہ پاک ہوتا ہے, اس میں یہ غلاظت وغیرہ جو ہے اس کا اثر موجود نہیں رہتا, یہ اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. کیونکہ وہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے, مائع کثیر ہوتا ہے, اس لیے یہ بات بیان کی گئی. اس کے علاوہ بھی کلتین اگر پانی ہو تو اس میں کوئی چیز ایسی پڑ جائے تو اس پانی کو بھی شریعت نے پاک کہا ہے. یہ تو پھر پانی بہنے والا ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, سب کے نزدیک یہ پانی پاک ہے, اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے, غسل کیا جا سکتا ہے, اس کو پینے کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے, ہر ضرورت کے کام میں لایا جا سکتا ہے. باقی یہ انسان کی اپنی طبیعت ہے کہ اس کی طبیعت اگر نہ مانے تو نہ پیئے, وہ تو بھلے یہ والا پانی بھی نہ پیئے یہاں پر جو میسر ہے ٹینکروں کے ذریعے سے. شریعت اس کو پابند نہیں کرتی پینے پر, لیکن اس کو پاک کہتی ہے. اور پانی پاک کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, بعض پانی جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں لیکن وہ انسان پی نہیں سکتا ہے. جیسے سمندر کا پانی ہے پاک ہے لیکن انسان پی نہیں سکتا, اگر پیے گا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی. لیکن باہر صورت وہ پانی پاک ہے, پینے کے استعمال میں لا سکتا ہے انسان, کوئی حرج نہیں.
صاحب اگر وہ جو پانی آ رہا ہے اس کا وہ گندا پانی سمپرک میں سے رنگ بدل گیا ہے,
نہ اس کی رنگت بدلتی ہے نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے. پانی جاری جو ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی کثرت سے بہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پانی ملتا جاتا ہے, پیچھے سے اور پانی کثیر تعداد میں ملتا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی رنگت تبدیل نہیں ہوتی, نہ اس کی ذائقہ وغیرہ بدلتا ہے, نہ اس کی بو میں کوئی فرق آتا ہے. جو آدمی فوت ہو جائے, فوت ہونے والے شخص کو غسل دیا جائے سنت کے مطابق, اور کفنایا جائے اور دفنایا جائے, جنازہ اس کا پڑا جائے سنت کے مطابق, اور اس کے بعد تین دن تک اس کا افسوس کیا جا سکتا ہے. اگر عورت بیوہ ہو گئی ہے, اس کا شوہر فوت ہوا ہے, تو وہ چار مہینے اور دس دن تک افسوس کر سکتی ہے. باقی کوئی بھی عزیز فوت ہو جائے اس کے لیے صرف تین دن تک سوگ کیا جائے گا. یہ تین دن کے لیے جو پھوڑی وغیرہ ڈالی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے فوتگی ہو گئی. یہ ہماری ایک رسم ہے جو غلط ہے شریعت کے خلاف. اسی طرح سے جن کے ہاں فوتگی ہوئی ہے اس پڑوس والے یا رشتے دار عزیز و اقارب ان کو کھانا پہنچائیں, اس لیے کہ ان کو تکلیف پہنچی ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کے متعلق ان کے اہل خانہ کے متعلق صحابہ کو حکم دیا تھا. اب اس کے بعد جو دعائیں وغیرہ کی جاتی ہیں باقاعدہ سلسلہ بنا لیا جاتا ہے کہ جی جو بھی آیا کلام بخشو کلام بخشو, یا کل کیے جاتے ہیں, ساتواں کیا جاتا ہے, بیسواں کیا جاتا ہے, تیسواں کیا جاتا ہے, چالیسواں کیا جاتا ہے, اکیسواں, یہ ساری چیزیں بدعات ہیں, ان کی قطعی طور پر شریعت اجازت نہیں دیتی, یہ سارے کام نہیں کیے جا سکتے. اور میت کے گھر سے جن کے ہاں فوتگی ہوئی ہے ان کے گھر سے آس پاس والے لوگوں کا آ کر کھانا کھانا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو حرام جانتے تھے. مسند احمد میں روایت موجود, اس کو حرام سمجھتے تھے.
لیکن آپ دیکھ لیں کہ دین کے نام پر کل کروائے جاتے ہیں، ساتواں، بیسواں، اکیسواں، تیسواں، چالیسواں اور پھر برسی وغیرہ، اور اہل خانہ کے گھر سے یہ، جن کا فوت ہوا ہے ان کے گھر سے یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، کھانا کھایا جاتا ہے جو قطعاً حرام ہے صحابہ اس کو نوحے کی طرح، جیسا کوئی آدمی فوت ہو جائے اس پر نوحا کیا جائے، بین کیے جائیں، اس کو حرام سمجھتے تھے، ایسے ہی اس کو حرام سمجھتے
کھانا کھانے.
جی ہاں
دور سے
آنے والوں کی تو بات میں نے عرض کر دی ہے کہ جو اوس پڑوس والے قریب والے لوگ ہیں، جو دور سے آنے والے مسافر ہیں وہ تو مجبور ہیں، وہ تو کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں جو انداز قسم کا اختیار کیا گیا کہ میت کو دفنانے کے بعد سارے لوگ جتنے جنازے میں شامل ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے، کھانا کھائیں گے، پھر کل کروائے جائیں گے،
ان کا تو آنا ہی صحیح نہیں ہے،
پھر ساتواں، پھر بیسواں، پھر تیسواں، پھر چالیسواں، یہ ساری چیزیں بدعات ہیں اور یہ حرام ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں. اب رہا مسئلہ کہ جب تین دن ہو جائیں تو اس سے زیادہ انسان سو کر ہی نہیں سکتا، نہ ان کے پاس اس طریقے سے لوگوں کو جانا آنا چاہیے، نہ ان کو کام دھندا چھوڑ کر بیٹھنا چاہیے. ازواج مطہرات کے قریبی عزیز فوت ہوئے اور انہوں نے جان بوجھ کر تیسرے دن کے بعد خوشبو منگوا کر لگائی اور کہا کہ ہمیں اس چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، ہم یہ خوشبو صرف اس لیے لگا رہی تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ہم سوگ نہیں منا رہے. وہ تو ان کا کمائی کا ذریعہ ہے نا، تو کمائی کا ذریعہ ہے ان کا، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایک مرا ہے تو ان کے ہاں روٹی چلتی رہے گی، اتنے عرصے میں کوئی دوسرا مر ہی جائے گا، دوسری لگ جائے گی، کوئی تیسرا مر جائے گا، جو فوت ہو جائے اس کے لیے انسان سب سے بہتر کام یہ کر سکتا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کیا جائے. اگر وہ شخص واقعتاً صحیح العقیدہ، متقی، پرہیزگار، نماز روزے کا پابند تھا، اگر وہ ان چیزوں کا پابند نہیں تھا، اس کی طرف سے کچھ بھی کر دیا جائے اس کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری چیز جو اس کو فائدہ دینے والی ہے وہ اس کے لیے دعا کی جائے کثرت سے. باقی یہ قرآن خوانی جو اس کے لیے کروائی جاتی ہے یہ بھی بدعت ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نیکی کرے اور کر کے جائے یہ نیکی جی پہلوان صاحب کے کھاتے میں جمع کرا دی، کوئی حق نہیں کسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نیکی منتقل کر سکتا ہے، اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے گناہ کو بھی منتقل کر سکتا ہے. اس کا مطلب نیکیاں والدین کے کھاتے میں جمع کرائے اور گناہ ابو جہل کے کھاتے میں ڈالتا رہے، بات صاف ہے جی، رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئے، گناہ بھی کرتے رہے اور ابو جہل کا کھاتا پر کرتے رہے اور بذاتے خود گناہوں سے پاک صاف. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاللَّهِ سَلِلِ انسان اللہ ماتا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو بذاتے خود وہ محنت اور کوشش کرتا ہے. تو قرآن مجید پڑھ کر جو پہنچایا جاتا ہے یا اشارے ثواب کیا جاتا ہے، مرنے والے کو اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. بھائی وہ جو قبرستان میں قبر پر بیٹھ کر قرآن مجید ختم کروائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، اگر اس شخص نے زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی ہے اس کو فائدہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سنیں تو صحیح، کہ جس آدمی کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس آدمی نے اگر زندگی میں نماز نہیں پڑھی تو اس کو قرآن کا فائدہ ہوگا؟ زندگی میں تو قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا، قرآن اس نے زندگی میں پڑھ کر نہیں دیکھا، تو مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچ رہا؟
کوئی فائدہ نہیں.
ایک دوسرا، اب تو وہ سننے سے معذور ہو چکا، سن ہی نہیں رہا. دوسری بات یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مالدار آدمی ہے وہ تو مرنے کے بعد بخشا جائے گا، جو مسکین اور غریب ہے وہ مرنے کے بعد نہیں بخشا جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. جیسا کہ یہاں شیعہ کوئی مرتا ہے تو وہ مشہد میں قوموں میں خون کرتے ہیں، وہاں ان کا انتظام ہے، تو لو بھائی یہ مر گیا تو اس کے ذمے 30 سال کی نمازیں ہیں، وہ پڑھوا دی جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی سرا سرا جلدی جلدی پڑھوانی یا آرام آرام سے؟ اگر اس نے کہا کہ بھئی جلدی جلدی پڑھوانی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اتنا پیسہ بھیج دو، 200 آدمی لگا دیا کہ 2-4-5 روز میں مکمل ہو جائیں گی، اس کی جان چھوٹ جائے گی. اگر اس نے کہا مسکین آدمی، اس نے کہا بھئی آہستہ آہستہ، وہ بولیں گے بھئی ایک آدمی کو کھڑا کر دیا ہے، اب لگا ہوا ہے جتنے سال پڑھتا رہے گا پھر آپ کی قسمت تو اتنے سال عذاب ہوتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار آدمی یہاں بھی عیش کر رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو عیش ہو رہی ہے، اور مسکین آدمی یہاں بھی مار کھا رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو مار پڑ رہی ہے. دین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگیرداروں کی جاگیر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک، سمجھے. اب رہا مسئلہ قرآن پاک کا، تو قرآن پاک میرے بھائیوں ویسے ہی قبرستان میں نہ لے جایا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید کی گھروں میں تلاوت کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو کیا بات ثابت ہوئی کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. اسی طرح سے قرآن پاک کن کے لیے اتارا گیا؟ مردوں کے لیے، زندوں کے لیے؟ قرآن پاک زندوں کے لیے اتارا گیا، ہم نے سمجھا مردوں کے لیے. جو زندہ ہے وہ عمل نہیں کرتے، جو مر گیا اس کو سنا رہے ہیں، اور جو زندہ وہ سنتے نہیں ہیں. جو زندہ ہے وہ نہیں سن رہے بیٹھ کر قرآن، مردے کو سنا رہے ہیں کہ سن بھائی، ویسے تو سنتا نہیں تھا، اب قابو آ گیا، سنا رہے تیرے کو، جبرن سنا رہے، پیسے بھی دے رہے ہیں سنانے والے. یار سنا، تین چار دن لگا، ہو سکتا ہے متا مسلمان ہو جائے، پہلے تو نہیں ہوا. استغفر اللہ، کیا دین کو مذاق بنا رکھا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.